اگر اب میں قرآن سے آپ کو مثال دینے لگوں تو قرآن میں یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت یوسف کے زندان کے ساتھی دو خواب دیکھتے ہیں۔ اب ایک خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ میرے سر کے اوپر تشت ہے، تشت میں سے روٹیاں اور روٹیوں کو پرندے آ کر کھا رہے ہیں۔ اپنے طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اچھا خواب دیکھا ہے، کیونکہ روٹیوں کو کھلانا اچھی بات ہے، لیکن معبر جانتا ہے کہ روٹیوں کے سر پر رکھ کر پرندوں کو کھلانے کا جزئی معنی کیا ہے۔ جزئی معنی کیا تھا؟ جزئی معنی یہ تھا کہ تجھے مسلوب کیا جائے گا اور اس وقت تک تو دربدار پر لٹکا رہے گا جب تک تیرے سر سے تیرا مغز ہے وہ کون نہیں کھائیں گے؟ پرندے کھا نہیں لیں گے۔
محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
توجہ فرمائیں آپ نے۔ اب یہ جو کلی معنی ہے، اچھا، اس کے عین مقابل مکاشفہ یا شہود، میں نے انشاءاللہ عرض کیا کہ کبھی تفصیل سے بحث کروں گا تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ مکاشفہ اور شہود ہوتا کیا ہے، لیکن جو بھی معنی ابھی آپ کے ذہن میں ہیں مکاشفے اور شہود سے، جو بھی معنی آپ کے ذہن میں ہیں، اس معنی کے ساتھ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ مکاشفہ اور شہود بالکل الٹ رہتا ہے خواب سے۔ خواب کیا ہے؟ آپ عالم مثال میں ایک کلی معنی دیکھتے ہیں جس سے جزیات کی طرف جانا ہوتا ہے، لیکن عالم مکاشفے اور شہود میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جزئی معنی دکھایا جاتا ہے، اور عالم مکاشفہ جو شخص کاشف ہے یا وہ شخص کے جو شاہد واقع ہو رہا ہوتا ہے، اس نے اس جزئی معنی سے کلی کی طرف سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کی کیفیات کیا ہیں، یہ صرف وہی جانتے ہیں جو عالم مکاشفے میں جا چکے ہوں یا جنہوں نے مشاہدات اور شہودات کو دیکھا ہو، تفصیل انشاءاللہ کبھی اور۔ لیکن تعبیر کیا ہے؟ عبور کرنا ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف۔ عبرت کیا ہے؟ عبرت عبور کرنا ہے، کہاں سے اور کہاں تک۔ عبرت بھی بظاہر عبور کرنے کو کہتے ہیں، اس کیفیت سے کہ جہاں پر انسان جہل کا شکار ہوتا ہے، بصیرت کے ذریعے سے جو اس نے جان لیا، اس جان لینے، وہ جو روشنی ہے، اس روشنی میں اس جہل کی کیفیت سے اپنے آپ کو عبور کر کر علم کی کیفیت میں لے آنا، یہ عبرت کہلاتا ہے۔ لیکن یہ عبور جو ہے جہل سے علم کی طرف، یہ عمل کی صورت میں ہوتا ہے، ادراک کی صورت میں نہیں ہوتا۔ کس صورت میں ہوگا؟ ہمیشہ عمل کی صورت میں۔ بس عبرت کے بارے میں اپنے ذہنوں میں یہ بات بیٹھا لیں کہ عبرت وہاں پر ہوگی، عبرت کہ جہاں پر عملاً انسان اس بصیرت سے فائدہ اٹھائے۔ بصیرت بھی بصیرت اس وقت کہلائے گی جب عملاً عبرت کی شکل میں انسان کے وجود سے ظہور کرے۔ لہذا اب انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ عبرت کے لیے خصوصاً کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو بالخصوص عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کے لیے کچھ بصیرتیں ضروری ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ سے کہ اللہ کی سنت حتمی اور دائمی کیا ہے؟ کہ اس نے مجھے اور آپ کو امتحان میں مبتلا کرنا ہے۔ بس جب امتحان میں مبتلا کرنا ہے تو کچھ عبرتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے ضروری چاہیے، کچھ بصیرتیں ایسی ہیں جو مجھے ضروری چاہیے۔ اگر ضروری ہو مطلب نہ ہو، مطلب کیوں ہے ضروری؟ اس لیے کہ اللہ نے امتحان میں مبتلا کرنا ہے، امتحان سے نکالنے کے لیے ضروری ہے بصیرت۔ لہذا میں نے ابھی آپ کو وہاں پر بات کی تھی کہ میں نے مثال دی آپ سے کیا کہ ہم نے گڑھے میں لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا۔ عملی اگر میں طور پر عمل نہیں کر رہا تو میں نہ صاحب بصیرت کہلاؤں گا نہ صاحب عبرت کہلاؤں گا۔ اب مثال آپ کو دوں واقعیت میں۔ ہم نے مثلا فرض کیجئے کہ کوفہ میں پیش آنے والے واقعات کو دیکھا، تاریخ میں پڑھا، پڑھنے کے بعد تحلیل بھی کی، تحلیل کرنے کے بعد ہمیں چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں، اور ہم نے اس دور میں موجود افراد کی غلطیوں کو درک کیا کہ ان افراد نے یہ غلطی کی تھی، اس لیے یہ امام حسین تک نہیں پہنچ سکے، اس افراد نے، اس فرد نے یہ کام انجام دیے، لہذا یہ امام حسین تک پہنچ گیا۔ اب یہ جان لینا بصیرت نہیں ہے، یہ جان لینا یہ بصیرت نہیں ہے، بلکہ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت یہ ہے کہ کوفیوں کی تحلیل سے میں اپنے لیے وہ سبق حاصل کر سکوں کہ اگر اللہ مجھے کبھی امامت کے مقابلے میں اسی طرح کے امتحان میں مبتلا کرے تو میرا عمل کوفیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے. جب میں عمل کے میدان میں کوفیوں جیسا رویہ اختیار نہیں کروں گا تو میں صاحب عبرت کہلاؤں گا، تو میں صاحب بصیرت کہلاؤں گا. اب ہوتا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں، ہم نے بہت ساری تحصیل کی ہوئی ہے، یہ سارا علم، یہ ساری پڑھائی، یہ سب کچھ جاننا، اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امامت اور ولایت کے مقابل میں جو امتحانات آئیں گے وہ بڑے آسان ہیں اور ہم تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم گزر جائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، انسان بعض اوقات ایک ایسی جاہلیت کا شکار ہوتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود وہ امتحان ولایت میں فیل ہو جاتا ہے. اور پھر کیا، اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے بعد میں کہ میں تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا، عالم، میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا پڑھا لکھا، لیکن میں کس چیز کا شکار تھا، جاہلیت کا. لہذا اب انشاءاللہ اس گفتگو میں ہم آگے چل کر وہ مقامات بحث کریں گے کہ جن کے مقابلے پر بصیرت ہونا ضروری ہے، مقامات عبرت تاریخ میں حاصل کر کے. انشاءاللہ میں جب عبرت کی بحث آئے گی وہاں پر تفصیل سے عرض کروں گا کہ خود قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں کس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ عبرت کیسے حاصل کی جائے، اس عبرت کو حاصل کرنے کے لیے بصیرت کے راستے کون سے ہیں، اور پھر مقام عمل میں عبرت میں ہم کیسے اپنے آپ کو ثابت قدم کریں کہ عملاً ہم بتا سکیں کہ ہم صاحبان بصیرت ہیں اور ہم صاحبان عبرت ہیں. میں نے پچھلی جو مجالس آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہاں پر ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور ابھی بھی گفتگو کی ابتدا میں ہم نے آپ سے بات کی کہ بصارت اور بصیرت میں بنیادی فرق کیا ہے. بصارت چیزوں کے ظاہر کو دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت وہ نور قلبی ہے جس کے ذریعے سے اشیاء کا باطن اور اس کی حقیقت کو در کیا جائے. لہذا پورے قرآن میں اللہ نے اندھے کا لفظ کہیں پر بھی آنکھ کے اندھے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ جہاں کہیں پر بھی اللہ نے اندھے کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے کیا ہے جس کا دل اندھا ہے. دل کے اندھے کے لیے لفظ اعمیٰ، لفظ اندھا استعمال کیا ہے، ورنہ قرآن میں اندھے کا لفظ آنکھ کے اندھے کی طرح کے لیے استعمال نہیں ہوا. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک آنکھوں کا اندھا اندھا نہیں ہے، دل کا اندھا اندھا ہے. اور اسی مطلب کو بیان کیا ہے، روایت ہے مولا کائنات سے بھی مروی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر سے بھی مروی ہے، دونوں بزرگواروں سے یہ ایک روایت مروی ہے کہ فرمایا لیس الاعمى من فقد بصره، وہ شخص اندھا نہیں ہے، ہرگز اندھا نہیں ہے جس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہوں. ولکن الاعمى، لیکن اندھا وہ شخص ہے، من فقد بصیرته، جس شخص نے اپنی بصیرت ختم کر دی ہو. بس آنکھ کا اندھا اندھا نہیں ہے، دل کا اندھا اندھا ہے. اب انشاءاللہ میں خدا نے مجھے توفیق عنایت کی تو اسی مرحلے سے گفتگو کو آگے شروع کروں گا کہ بعض اوقات آنکھ کے اندھے پن کی باوجود انسان کے اندر اگر بصیرت کا چراغ جل رہا ہو تو بصیرت اسے کیسے اپنے زمانے کی حجت تک پہنچا دیتی ہے. انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے کل میں آگے بڑھاؤں گا. کربلا کی خاصیت طول تاریخ میں یہ رہی ہے کہ جتنی عبرتیں کربلا نے اپنے ماننے والوں کو عطا کی ہیں، کسی اور مقام، کسی اور منزل نے ایسی عبرتیں اور ایسی بصیرتیں عطا نہیں. طول تاریخ میں کربلا کا امتیاز کیا ہے؟ کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ کربلا شعور عطا کرتی ہے. کربلا کا کام کیا ہے؟ شعور عطا کرنا. لہذا جو کربلا تک نہ پہنچ پائے اور بے بصیرت رہ جائے یقیناً بدبخت ہے، لیکن جو کربلا تک پہنچ جائے جو امام حسین سے واقفیت پیدا کر لے، جو اس فرش کربلا پر آ کر بیٹھ جائے اور اس کے باوجود بے بصیرت اٹھ کر جائے، اس کے باوجود صاحب عبرت نہ بن سکے، تو ایسا شخص خسر دنیا والآخرہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اس کے لیے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ کربلا تو شعور کا رزق بانٹتی ہے، جو کربلا تک پہنچ کر بھی صاحب شعور نہ ہو سکے، صاحب بصیرت نہ بن سکے، اس سے زیادہ بدبخت انسان دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس شعور کے سورج کو روشن کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے اور اپنے بچوں کا خون قربان کیا ہے، وہ قربانیاں دی ہیں کہ جو تاریخ میں بے نظیر ہیں۔ اور کربلا کے سورج کو جلانے کے لیے 28 رجب المرجب کی تاریخ میں میرے مولا نے اپنے نانا کے شہر مدینہ کو خدا حافظی کہہ کر ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ حالات اور واقعات آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں، ان کو دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی تکرار سے وہ تمام کیفیات ہمارے دلوں میں زندہ رہیں جن سے میرا مولا گزر کر گیا ہے۔ حاکم مدینہ ولید کے پاس خط آیا کہ جس میں امیر شام کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع موجود ہے، اور اس نے فوراً 2 قاصد مسجد نبوی کی طرف روانہ کیے۔ ایک قاصد عبداللہ ابن زبیر کے لیے ہے اور ایک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ قاصدوں نے جا کر جب خبر سنائی ہے تو چونکہ دونوں مسجد میں ہیں، لہذا عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے پاس پہنچا اور کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں مشورہ کر کے اور پھر بعد میں جواب دوں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد مکہ کی طرف نکل جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا، ولید کے پاس نہیں گیا بلکہ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے سفر کا انتظام کیا اور ایک غیر معروف راستے سے بڑی خاموشی کے ساتھ مکہ کی طرف نکل گیا۔ امام حسین نے کیا کیا، امام نے گھر واپس تشریف لا کر کربلا کے اہم ستونوں کو جمع کیا۔ جناب عباس کو بلایا گیا، حضرت امام سجاد کو طلب کیا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بلایا گیا اور ایک مشورہ کیا گیا کہ ولید کے اس قاصد کے جواب میں کیا کہا جائے، اور طے یہ پایا کہ امام ولید سے ملاقات کریں گے اس کے دارالعمارہ جا کر اور وہاں اس سے بات کریں گے۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہونے لگے تو شریکت الحسین، شریکت الکربلا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بھائی، میرا ایک مشورہ یا درخواست یہ ہے کہ آپ تنہا نہ جائیں بلکہ بنی ہاشم کے جوان آپ کے ساتھ جائیں۔ جیسے ہی مولا نے اپنی رضایت کا اعلان کیا، جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بنی ہاشم کے جوان تیار ہو کر، آمادہ ہو کر، اسلحوں کو سجا کر اور چہروں پر نقاب لگا کر امام کو اپنے جلو میں لے کر دارالعمارہ تک پہنچے۔ دارالعمارہ پر پہنچنے کے بعد امام نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر میری آواز بلند ہو تو تم بے دریغ اندر چلے آنا۔ اس کے بعد امام نے جا کر ولید سے گفتگو کی ہے، اور گفتگو کرنے کے بعد جب ولید نے اس کو سارے، امام کو سارے معاملات بتائے تو امام نے یہ کہا کہ میں صبح تک تجھے جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر امام پلٹ کر باہر آنا چاہتے تھے کہ مروان، جو کہ ولید کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ولید سے کہا کہ امام حسین کو یا ابھی گرفتار کر کے ان سے بیعت لے لے یا ان کا سر کاٹ دے، ورنہ یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس جملے کا سننا تھا، امام نے غضب کے انداز سے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا اور پھر پکار کر کہا کہ تو مجھے یزید جیسے ملعون کی بیعت کا مشورہ دیتا ہے، وہ شخص کے جو فاسق و فاجر ہے، جس کے ہاتھ مظلوموں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے، محال ہے مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت ہرگز نہیں کرے۔ یہ کلمات امام نے جس انداز میں بیان کیے اور آپ کی آواز کا بلند ہونا تھا، تاریخ نے لکھا کہ بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنی تلواروں کو باہر نکالا اور نعرے تکبیر لگاتے ہوئے دروازے توڑتے ہوئے اندر پہنچ گئے، امام کو اپنے جلوم میں لے کر بحفاظت اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ تاریخ میں میں جب بھی یہ مقام پڑھتا ہوں تو مجھے خود بخود عصر عاشور یاد آ جاتی ہے کہ عصر عاشور، آج امام کی صدا صرف بلند ہوئی ہے، آج امام کی آواز میں ذرا سی بلندی پیدا ہوئی ہے تو نوجوان دوڑ کر اندر چلے آئے ہیں اور امام کو اپنے چاروں طرف گھیر کر بحفاظت گھر تک پہنچا دیا۔ لیکن عصر عاشور یہی امام استغاثہ بلند کر رہا ہوگا، یہی امام استغاثہ یعنی بلند آواز سے پکار کر کہہ رہا ہوگا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرنے والا ہو، اور اس استغاثے کے جواب میں انہی جوانوں کے لاشیں ہوں گے جو تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مولا اگر آج بھی خدا ہمیں اذن دے، خدا ہمیں دوبارہ حیات عطا کرے، ہم دوبارہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ہم آج بھی آمادہ ہیں حسین آپ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ہاں عزادارو، میرے مولا کے لیے یہ مرحلہ بڑا سنگین ہے، ارے نانا کی مرقت کو چھوڑنا امام حسین کے لیے بہت مشکل ہے۔ راویوں نے لکھا ہے، بعد نے کہا کئی مرتبہ امام پیغمبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں لیکن آخری مرتبہ جب گئے ہیں تو ایک مرتبہ مرقت پر لپٹ کر رونے لگے اور اتنا روئے ہیں امام حسین کہ گویا غشی کی حالت امام پر طاری ہو گئی ہے۔ اس حالت میں امام نے خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب حالت میں دیکھا کہ پیغمبر تشریف لائے ہیں اور آپ ایک مرتبہ روتے ہوئے امام حسین سے فرماتے ہیں، میرے بیٹے تجھ میں اور میری ملاقات میں بس اب کچھ دیر باقی رہ گئی ہے، تھوڑا سا زمانے کا فاصلہ رہ گیا ہے، بس اس خواب سے بیدار ہوئے، ایک مرتبہ رو رو کر نانا سے شکایت کی، کہا نانا آپ نے اپنی امت کو جن کی حفاظت کا حکم دیا تھا، جن کے احترام کا حکم دیا تھا، آپ نے جن کو قرآن کا ثقل قرار دیا تھا، نانا نانا اس کے ساتھ امت نے یہ سلوک کیا ہے کہ مجھے بے سر و سامانی کے حالت میں آپ کے شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام روتے ہوئے بقیہ تک گئے، جا کر اپنے بھائی سے ودا کیا، امام حسن سے ودا کیا، تو میرا دل یہ کہتا ہے ارے کسی گوشے میں جا کر امام حسین نے اپنی والدہ جناب زہرا کی قبر کو بھی تلاش کیا ہوگا، اس بے نام قبر سے بھی لپٹ کر میرا رو بالا رویا ہوگا، ارے ماں کو بھی ودا کیا، اور حسین نے ایک مرتبہ ہمیشہ کے لیے مدینہ کو ترک کر دیا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بار الہ میں حق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہم سب کو اور جتنے بھی مؤمنین دنیا میں ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداری سید الشہداء کے جتنے دشمن ہیں اور عزاداران سید الشہداء کے جتنے دشمن ہیں سب کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، بار الہ ان سب کی نصرت فرما، بار الہ فلسطین، میانمار اور خصوصاً کشمیر کے مؤمنین کی مدد فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، استعماری استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو بالخصوص شیخ ابراہیم زگزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب، انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور شہید مظفر کرمانی کے بھائی اکبر کرمانی صاحب کے لیے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔